الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما الكفارات فإسباغ الوضوء على السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلوات بعد الصلوات. وأما الدرجات فإفشاء الصلاة وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے. اس میں نہ کمی، کسی کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفات میں، جبل رحمت کے دامن میں، نماز عصر کے بعد تشریف فرما ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور ہماری نعمت آپ پر تام کر دی. دین نعمت ہے اور نعمت دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین جو آپ کو بطور نعمت کے دیا گیا ہے اس کی تکمیل ہو گئی ہے. پچھلے سارے ادیان منسوخ ہیں، دین عیسوی ہو، دین موسوی ہو، دین ابراہیمی ہو، یہ سارے ادیان منسوخ ہیں. صرف قیامت تک کے لیے جو دین چلے گا وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا، جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کا متلاشی ہوگا، اور دین چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں فلن یقبل من، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا یہ دین دین ادب بھی ہے, دین علم بھی ہے, دین حیا بھی ہے, اور دین اعتدال بھی ہے. ہمارے دین میں اعتدال ہے, افراط و تفریط نہیں ہے. ہمارے دین میں غلو نہیں ہے. جو کام کرنا ہے اعتدال کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کی جو نعمتیں بندوں کو ملی ہیں اس کا استعمال بھی اعتدال کے ساتھ کرنا ہے, چاہے وہ بدنی نعمتیں ہوں, چاہے جانی نعمتیں ہوں, یا وقت کی نعمت ہو, سب میں اعتدال مطلوب ہے. توازن کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ آدمی اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے, یہاں تک کہ عبادات میں بھی اعتدال ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابہ میں ہیں اور اتباع سنت میں بہت معروف و مشہور ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں روزانہ یہ قرآن ختم کروں, روزانہ 24 گھنٹے میں یہ قرآن ختم کر لوں, اس کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, نبھا نہیں سکو گے. پھر کہا کہ 2 دن میں, آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس کو بھی نبھا نہیں سکو گے. پھر انہوں نے کہا 3 دن میں, کہ روزانہ 10 پارے پڑھ لیا کروں اور ہر 3 دن میں قرآن میرا ختم ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی نبھا نہیں سکو گے. آخر میں روزانہ ایک منزل پڑھنے کی اجازت ملی کہ روزانہ 5 پارے پڑھ لیا کرو, اور وہ بھی ان کے اصرار پر ملی. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے آخری زمانے بڑھاپے میں فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے میرے ساتھ بڑا رحم کا کرم کا معاملہ کیا. اگر آپ مجھے روزانہ قرآن ختم کرنے کی اجازت دے دیتے تو آج میرے اندر روزانہ 5 پارے پڑھنے کی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے. تو گویا کہ میں شروع تو کر لیتا لیکن نبھا نہیں سکتا تھا. آج 5 پارے پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے, لیکن چونکہ نبی نے اجازت دی ہے, میں نے مانگا ہے, اس لیے بمشکل نبھا کے چل رہا ہوں. تو قرآن کریم کی تلاوت میں بھی فرمایا اعتدال کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نوافل بہت پڑھتے ہیں, کئی رات نوافل شروع کرتے ہیں, پوری رات نوافل پڑھتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ نماز فجر بھی غائب ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ اتنا عمل کرو جو نبھا سکو استقامت کے ساتھ. خیر العمل ما دیم علیہ صاحب. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر بندہ مداومت کرے, پابندی کے ساتھ کرے. یعنی کہ جوش میں آ کر کچھ زیادہ کر لیا اور بعد میں چھوڑ دیا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے, مسجد نبوی میں. سلمہ بہت عبادت گزار تھی, وہ نفل نماز مسجد کے کنارے پڑتی تھی. تو آپ وہاں دیکھا کہ رسی لٹکی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کس کی ہے, کیوں لٹکائی گئی ہے؟ کہ بتایا گیا کہ ام سلمہ جو آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں, ام المؤمنین ہیں, وہ راتوں کو نماز پڑھتی ہیں, جب نیند آتی ہے تو رسی کو تھام لیتی ہیں, رسی پکڑ کے وہ عبادت کرتی ہیں. قیام میں, قعود میں وہ رسی پکڑ لیتی ہیں تاکہ نیند کے جھونکوں سے گر نہ جائے. تو اس درجہ عبادت کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رسی کاٹ دو, ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جب تک نشاط ہے عبادت کرو, نیند کا غلبہ جب سو جاؤ, نیند پوری کر لو پھر نشاط ہو جائے, پھر چستی آ جائے, پھر عبادت کرو. تو معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر بھی اعتدال ہے, تلاوت میں اعتدال ہے. آدمی کو اللہ نے دولت دی ہے, مال دیا ہے, اس میں بھی اعتدال ہے. نہ آدمی بخیل بنے نہ آدمی جو ہے مصرف بنے, نہ اسراف کرے, نہ آدمی بخیلی کرے, بلکہ درمیان کی راہ چلے. بخیل کسے بولیں گے؟ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے, نفقات واجبہ, بیوی کا خرچ ہے, بچوں کا خرچ ہے, ماں باپ کا خرچ ہے, اس میں بھی آدمی جو ہے تنگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے. خرچ کرنا اس کا تقاضا ہے کہ روزانہ 100 روپے خرچ کیا جائے, یا 10-20 روپے بھی مشکل سے خرچ کرتا ہے. بیوی کا حق نہیں دیتا ہے, بچوں کا حق نہیں دیتا ہے, ماں باپ کا جو خرچ اس کے ذمے اسے ادا نہیں کرتا ہے, تو یہ آدمی بخیل ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بخیل بہت مردود انسان ہے, مبغود انسان ہے, بلکہ لوگوں کے درمیان میں بھی بخیل کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. لہذا جو نفقات واجبہ ہیں, جہاں مال خرچ کرنے کا شریعت نے تقاضا کیا ہے اور حکم دیا ہے, وہاں خرچ کرو. وہاں یہ نہ دیکھو کہ صاحب میں خرچ کروں تو مال کم ہو جائے گا. اللہ نے مال دیا ہی خرچ کرنے کے لیے ہے, سین سین کر رکھنے کے لیے اللہ نے مال نہیں دیا ہے. مال تو خرچ ہونے کی چیز ہے, اور مال اللہ کی نعمت ہے. اگر مال نہیں ہوگا تو آپ کھائیں گے کیسے, کپڑا کیسے بنائیں گے, مکان کیسے بنائیں گے, سواری کیسے خریدیں گے, شادیاں کیسے کریں گے, اپنی بیوی کا مہر کیسے دیں گے, بقرعید میں قربانی کیسے کریں گے, ہر سال زکوٰۃ کیسے دیں گے, حج کیسے کریں گے, صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے, لوگوں کے کام کیسے آئیں گے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے مال کے بارے میں فرمایا وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللہ, آج جمعہ کا دن ہے, اذان جمعہ ہو جائے کاروبار بند کر دو. وذروا البيع, دکانیں بند کرو, منڈیاں بند کرو, کارخانے بند کرو, فوراً اللہ کے گھر کی طرف ذکر کے سننے کے لیے, خطبے کے سننے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. وسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع. اور جب فیدا قضیت الصلاۃ, جب نماز پوری ہو جائے, خطبہ ہو گیا, نماز ہو گئی, فانتشروا فی الارض, اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ, جاؤ دکانیں کھولو, جاؤ منڈیاں کھولو, کاروبار کرو, بازار میں جاؤ. اس لیے کہ اس کو اللہ نے فضل کہا ہے. چنانچہ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کا نام لے کر اللہ کی توفیق سے مسجد میں آ رہا ہوں. کتنے لوگ یہ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں, غیر کو چھوڑیے مسلمان جمعے کو نہیں آ رہے ہیں. اللہ نے کرم فرمایا, اللہ کی توفیق ہے, میرے قدم اللہ کی گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں. اللہ کو پہلے یاد کرتا ہے اور اللہ کا شکر بندہ ادا کرتا ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے. اللہ کے نبی کی صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں مسجد کر کے راہ بتائی, ورنہ پتہ نہیں کون سی کس گھر میں جاتے, کہاں جا کے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے. پھر اللہ سے مانگتا ہے بندہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, اے اللہ میرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دے. تیرے گھر میں, تیرے در میں, اور تیرے مہمان, تیرے گھر میں حاضر ہو رہا ہوں, اور تیرے گھر میں آنے والوں کو تو آخرت کے اعتبار سے رحمتوں سے نوازتا ہے. رحمت کا تعلق عام طور سے علماء لکھا کہ آخرت سے ہے. تو بندہ مسجد میں آ کر اللہ سے رحمتیں مانگتا ہے, میری آخرت بنا دے. اور جب بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر کہتا ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں. باہر جا رہا تو فضل مانگ رہا ہے, اندر آ رہا ہے تو اللہ کی رحمت مانگ رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ باہر جا رہا ہوں, میں بندہ ہوں, انسان ہوں, ضرورتیں ہیں, بیوی کی ضرورتیں, بچوں کی ضرورتیں, ماں باپ کی ضرورتیں, رشتے داروں کی ضرورتیں ہیں, اے اللہ اس کے لیے روزی مانگتا ہوں. اے اللہ میری روزی میں, میرے کاروبار میں, میرے دھندوں میں, اے اللہ میری مشغولیتوں میں تو برکت دے دے, روزی دے دے. تو فضل کا اطلاق روزی پر, مال پر ہوتا ہے. وابتغوا من فضل اللہ, کہیں اللہ نے کہا انہ لحب الخیر لشدید, اللہ نے کہا یہ بندہ خیر کو بہت چاہتا ہے, یعنی اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے. عام طور سے ہم بیانوں میں سنتے ہیں مال بری چیز ہے, یہ بات غلط ہے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لہذا اس نعمت کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرو. جہاں خرچ کرنے کا مطالبہ ہے وہاں خرچ کرو، اور جہاں منع کر دیا گیا پیسہ خرچ کرنے کو وہاں پیسہ خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ فرمایا کہ حق داروں، جو تمہارے رشتے دار، ان کا حق ادا کرو، مسافر لوگ ہیں ان کو بھی دو، ان کا خیال رکھو، جو مسکین و محتاج ہیں ان کو بھی دو، اور ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فرماتے تبذیر نہ کرو، مال ہے تو مال پہ گلچھلے نہ اڑاؤ، مال اللہ کی نعمت سمجھو، بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، ہم اپنے ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آتے ہیں، اللہ یہ دولت دیتے ہیں، لہذا دولت کا جہاں استعمال کرنے کو شریعت نے کہا ہے وہاں خرچ کرو، اور جہاں منع کر دیا وہاں رک جاؤ، وہاں ایک پیسہ نہ خرچ کرو۔ تبذیر کیا ہے، اسراف کیا ہے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تبذیر یہ ہے کہ ناجائز حرام کاموں میں آدمی پیسہ خرچ کرے، یہ تبذیر ہے۔ ناجائز گناہ کے کاموں میں ایک درہم ایک روپیہ خرچ کرنا بھی یہ حرام ہے اور تبذیر ہے۔ جیسے کوئی گانوں میں اڑائے، کوئی شراب پی کے، کوئی جو سینما دیکھنے میں پیسہ لگائے، کوئی مختلف جو گناہوں کے کام ہوتے ہیں اس میں ایک پیسہ ایک روپیہ خرچ کرنا بھی تبذیر ہے اور تبذیر حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے قرآن میں کہا تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ شیطان کا کام کیا ہے، اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کرنا، ناشکری کرنا۔ ناشکری کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا، یہی ناشکری ہے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال غلط کیا۔ اللہ نے علم دیا تھا، عقل دیا، اللہ نے علم دیا، عقل دی، لیکن اس کا استعمال غلط کیا، تکبر میں آ گیا، حسد میں آ گیا، اللہ کی نافرمانی کر گیا۔ اس لیے فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے دولت دی، تبذیر نہ کرو۔ اسراف کیا ہے، فرماتے اسراف یہ ہے کہ آدمی کی جتنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ آدمی کی ضرورت 100 روپے میں پوری ہوتی ہے اور وہاں 125 روپے لگاتا ہے، وہاں 150 روپے لگاتا ہے، ضرورت پہ خرچ کر رہا ہے لیکن زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر شادی کا مسئلہ ہے، شادی جو ہے ایک آدمی کی 1,00,000 روپے میں ہو سکتی ہے، ولیمہ بھی ہو جائے گا اور شادی محل کا خرچ بھی آ جائے گا اور سادگی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں شادی میں اگر وہ 500,000 روپے خرچ کرتا ہے، 1,000,000 روپے خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے۔ اسراف کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے، عباد الرحمن کون ہیں، اللہ کے رحمان کے بندے، ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ نے اپنی صفت رحمت کا اظہار کر کے کچھ بندوں کی صفت اپنی طرف کی ہے، میں رحمان ہوں اور میرا رحمان کے بندے کہلانے کے مستحق کون ہیں، اور ان کے آخر میں فرمائے وہ جنتی ہیں، رحمان کے بندے جنتی ہیں، جن کی صفات یہ ہیں۔ وہ ساری صفات سورہ الفرقان میں 19 پارے کا آخری جو رکوع ہے سورہ فرقان کا، آپ پڑھ لیجئے، اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آگے جو مجھے اصل بتانا ہے وہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ رحمان کے بندے جو جنت میں جانے والے ہیں، جنت کے بالا خانوں میں جن کا قیام ہوگا، فرمایا وہ کون ہیں، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فرمایا نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ تنگی بخیلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، جتنا جہاں خرچ کرنے کا مطالبہ ہے اس میں کمی نہیں کرتے، اس میں زیادتی بھی نہیں کرتے۔ اسراف جو ہے عباد الرحمن، جو اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو جتنا خرچ کرنا جہاں مطلوب ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، نہ زیادہ کرتے نہ کم کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے جو جنت پہ جانے والے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا ہے، اگر ہم زیادہ کریں کم کریں تو کون پوچھنے والا ہے؟ ہم نہیں پوچھتے، کوئی مولوی نہیں پوچھتا ہے، کوئی مفتی نہیں پوچھتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے مال تجھے دیا تھا، کتنا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، کیا وجہ تھی؟ دکھلانے کے لیے خرچ کیا، ریاکاری کے لیے خرچ کیا، اسراف کے طور پر کیا، تبذیر کے طور پر کیا؟ یہ ہمارا دیا ہوا مال تھا، اس کو تو نے غلط کیوں خرچ کیا؟ چنانچہ قیامت کے میدان میں حدیث میں آتا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے میدان میں بندے کے قدم میدان قیامت سے ٹلیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں، جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. کیا سوال ہے؟ فرماتے ہیں کہ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ وعن علمہ ماذا عمل فیہ. عمر کہاں لگائی؟ عمر کا ایک بہترین حصہ جوانی، وہ کہاں کھپائی، کہاں جوانی کو بڑھاوے میں تبدیل کیا؟ پھر دو سوال ہوں گے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کے سورسز تمہارے کیا تھے؟ مال کے کمانے کے تمہارے کیا ذرائع تھے، کیا وسائل تھے؟ اور مال کے مصارف کیا تھے، مال کہاں خرچ کیا؟ یہ دونوں باتوں کو سوال ہوگا. کمانا بھی حلال طریقے سے ہے اور خرچ کرنا بھی حلال طریقے سے ہے. مال زیادہ آ رہا ہے اس لیے آدمی غلط طریقے سے کما رہا ہے، جھوٹ بول کے کماتا ہے، سودی کاروبار کر کے کماتا ہے، رشوت کے ذریعے سے کماتا ہے، اور آدمی خیانت کر کے کماتا ہے، یہ بھی غلط چیزیں ہیں. مال کمانے کے ذرائع بھی صحیح ہونا چاہیے. اور اسی طرح مال کہاں خرچ کر رہا ہے؟ انسان کی ضرورتیں بڑی بڑی پانچ ہیں، کھانا انسان کی ضرورت ہے، کپڑا انسان کی ضرورت ہے، مکان انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح شادی انسان کی ضرورت ہے، سواری انسان کی ضرورت ہے. جس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اتنا کرو. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی خواہش میں جو آتا ہے وہ فوراً خرید کے استعمال کر لیتا ہے حالانکہ ضرورت نہیں ہے. فرماتے یہ بھی اسراف میں داخل ہے، خواہش ہو گئی چیز کو دیکھ کر حالانکہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، ضرورت کے لیے ضرور خریدو، استعمال کرو، لیکن صرف خواہش کی وجہ سے، دل میں خواہش پیدا ہوئی، بازار میں چیز نظر آئی، لے لیا، پہن لیا، لے لیا، کھا لیا، لے لیا، استعمال کر لیا. فرماتے یہ انسان بھی اسراف کرنے والوں میں داخل ہے، اس کا شمار مصرفین میں سے ہوگا. صحابہ کے بارے میں آتا ہے اس آیت کی روشنی میں، علماء نے فرمایا ہے کہ صحابہ جو کھاتے تھے وہ لذتوں کے لیے نہیں کھاتے تھے، تنعم کے لیے نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنی بھوک دور کرنے کے لیے، اور کھانے کے ذریعے سے اللہ کی عبادت پر تقویت ہو جائے. نہیں کھائے گا تو نماز کیسے پڑھے گا، نہیں کھائے گا تو آدمی جو ہے اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کیسے کرے گا؟ عبادت پر تقویت حاصل کرنے کے لیے اور بھوک کو دور کرنے کے لیے کھایا کرتے تھے، صرف لذتوں کے لیے نہیں کھاتے تھے. لیکن شریعت نے لذت کے لیے کھانے کی بھی اجازت دی ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن آدمی کے تقوی کی بات ہے کہ آدمی ضرورت کے لیے جتنا ضروری اتنا کھائے. اور دوسرے پہنتے جو تھے وہ شو کے لیے نہیں پہنتے تھے، دکھانے کے لیے نہیں پہنتے تھے، بلکہ ستر عورت کے لیے پہنتے تھے، اور جو ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے تھے، یہ دکھانے کے لیے. ایسا نہیں تھا ایسا جوڑا پہنے کے تو کیسے لگیں گے. آدمی لباس پہن کر آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اور باہر چلتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف تو نہیں کر رہے ہیں. ارے کسی وقت ہے آپ کی تعریف کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، لوگ خود اپنے آپ میں مشغول ہیں، کسی کو دیکھ کر کسی کو جو ہے تعریف کرنے کا موقع نہیں ہے. لہذا آدمی پہنے اپنی آرائش کے لیے، اپنی راحت و آرام کے لیے پہنے، زیبائش کے لیے بھی پہن سکتا ہے، لیکن نمائش کے لیے پہننا منع ہے. جیسے آج کل ہماری عورتیں نمائش کے لیے لباس پہنتی ہیں، عورتیں تو عورتیں، مرد بھی نمائش کے لیے لباس پہنتے ہیں. کہتے ہیں نمائش والا لباس نہ پہنو، دکھانے والا لباس نہ پہنو، جس سے تمہیں راحت ہو، جس سے تمہیں سکون ملے، جس سے تمہیں جو ہے یعنی ذرا اچھا نظر آئے، ایسا لباس پہن لو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پہنو. لہذا لباس ہو، چاہے مکان ہو، چاہے آدمی کی سواری ہو، چاہے آدمی کی شادیاں ہو، یہ سادگی پر آئیں. باقی اللہ نے جو دولت دی ہے کہاں خرچ کرنا ہے؟ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ صاحب جو ہے مہاراشٹر میں کوکن کا جو علاقہ، اس کے اطراف کی جو بستیاں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سیلاب میں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے. ہزاروں آدمی اللہ کو پیارے ہو گئے اور سینکڑوں بستیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں, وہاں لوگ نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں, سردی سے ٹھٹک رہے ہیں, ان کے لیے دواؤں کا نظام نہیں ہے, ان کے لیے غذاؤں کا نظام نہیں ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, ہمارے مکان بن رہا کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اور ہمارے پڑوس کے صوبے میں ہمارے مسلمان بھائی, مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی, انسانیت کے ناطے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, آدم کے اولاد ہیں, اللہ کے بندے ہیں, وہ پریشان ہو رہے ہیں, ہم خواہشات کے پیچھے اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, اپنی جو ہے اپنی اللہ معاف فرمائے فضولیات پہ پیسہ لگ رہا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آدمی شادیوں میں خرچ کر کے دکھلاوے کے لیے بڑے بڑے ولیمے کرے, بڑی بڑی دعوتیں کرے, بڑے بڑے دعوت نامے چھاپے, اور خاموں کا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی کئی آئٹم اور کئی جو ہے قسم کے ڈشے بنائے, یہ وقت وہ نہیں ہے. سادگی کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی ہوئی دولت کا استعمال سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے, ضرورت پوری کر لینا چاہیے. اور دیکھو حالات ایسے سامنے آ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تیسری وبا آنے والی ہے, بلا آنے والی ہے, اور تیسری لہر آنے والی ہے جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے متاثر ہونے والے ہیں, اور خبریں آنے لگ گئی کہ صاحب کیرلا میں یہ ہو رہا, مہاراشٹر میں یہ ہو رہا ہے, وہاں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, وہاں اتنے بیمار ہو گئے, اتنے کیسز وہاں پر ہو رہے ہیں, اور خود ہمارے صوبے میں بھی رات 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک کرفیو نافذ ہو گیا ہے, آئندہ کیا ہونے والا ہے اور کتنے دن کے لیے خدا نخواستہ لوگ پریشان رہیں گے. اس لیے میرے دوستو یہ موقع پیسے کی حفاظت کا ہے, یہ موقع میانہ روی کے ساتھ افراط و تفریط کو چھوڑ کر اپنے پیسے کی حفاظت کا ہے, اور جہاں ضرورت ہے, کوئی بیمار ہے علاج نہیں کرا سکتا ہم علاج کرائیں, کوئی بھوکا ہے خود اپنے کما کے نہیں کھا سکتا ہم کھانے کا نظام کریں, کوئی ننگا ہے بیچارہ پریشان ہے اس کے کپڑے کا نظام کرے, کوئی بے گھر ہے اس کے گھر کا نظام کرے, یہی چیزیں کام آنے والی ہیں. جو کر دیا ہم نے شادیوں میں دوسروں میں, 2 دن کے لیے 1 دن کے لوگ تعریف کریں گے, کہیں گے بہت شاندار شادی ہوئی, اس کے بعد بھول جائیں گے, کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. کام آنے والی چیزیں یہ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, بندہ کہے گا اللہ آپ سب کو کھلاتے ہیں آپ کہاں بھوکے ہوتے ہیں, فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر اسے کھلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے, میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی, تو بندہ کہے گا اللہ آپ کہاں بیمار ہوتے ہیں, شفا تو آپ کے ہاتھ میں, شفا آپ دیتے ہیں تو بیماری آپ کو کیسے, کہا فلاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر اس کی عادت کو آتے تو مجھے وہاں پاتے. میرے دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ باقاعدہ پوچھتے ہیں, معلوم ہوا کہ ہمارے اپنے بھائیوں کی عادت کرنا گویا کہ اللہ کو اتنا پسند ہے, گویا کہ بندے نے اللہ کی عادت کی, اب اپنے بھائیوں کو کھلانا اللہ کو اتنا پسند ہے گویا کہ بندے نے اللہ کو کھلایا ہے. اس لیے میرے دوستو حالات بڑے تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, لہذا خاص طور سے جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے وہ دولت کا غلط استعمال نہ کرے, اللہ موقع اچھا ہے اپنی دولت سے آخرت کے بنانے کا, صرف یہ نہ سمجھے ہمارے پاس کروڑ روپے تھے ہم نے 2.5 لاکھ روپے زکات نکال دی فریضہ ادا ہو گیا, یہ کافی نہیں ہے, یہ تو کمپلسری ہے لازمی ہے, سالانہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا 2.5% زکات نکالنا ضروری ہے, لیکن زکات نکالنے سے آدمی کے مال کا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں, بیمار ہے اس کی دوا داری کرو, بھوکا ہے کھلاؤ, کوئی آدمی کپڑے کی ضرورت مند ہے کپڑا اس کو دو, کسی کا گھر ڈوب گیا ہے بے گھر ہو گیا ہے کرایہ کا گھر بھی اسے نصیب نہیں ہے اس کی فکر کرو. ہمارے اکابر علماء کہتے تھے ان کی آمد کا وہ 10واں حصہ یا کم سے کم 5واں حصہ آمد ہوئی فوراً نکال لیتے تھے, زکات کے علاوہ کی بات ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے جن کی تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے 8 جلدوں میں پڑھیے, کتنی بڑی شاہکار کتاب ہے, شاہکار تفسیر ہے. حضرت فرماتے ہیں ان کے صاحب زادے جو اس وقت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جو عالمی سطح کے بڑے مفتی اعظم کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں والد صاحب کا معمول تھا مفتی شفیع صاحب کا کہ جو آمد ہوتی تھی فوراً اس کا 10واں حصہ کبھی 5واں حصہ نکال کے الگ رکھ لیتے تھے, جب ضرورت پڑتی تھی جہاں ضرورت وہاں خرچ کرتے تھے, یہ زکات کے علاوہ ہے. اگر کہیں سے 1 لاکھ روپے آئے تو 10,000 روپے نکال کے الگ رکھ دیے یا 5,000 روپے الگ نکال کے رکھ دیے, کہیں کہیں سے جو ہے 1000 روپے آئے تو 100 روپے نکال کے رکھ دیے. اگر مالدار بھی یہ کریں روزانہ کے میری آمد کا 10واں حصہ یا 5واں حصہ مجھے غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، اللہ کے بندوں پہ مجھے خرچ کرنا ہے، تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کی طرح سے کام بھی لیں گے اور بہت سے مصائب سے، آلام سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے. صدقہ کرنا آدمی عادت ڈالے روزانہ کہ مجھے اپنے کمائی کے نفع میں سے، کیپیٹل نہیں ہے آپ کا جو اصل پیسہ اس میں سے نہیں ہے، جو آپ کی کم سے کم کمائی روزانہ ہو رہی ہے یا ماہانہ کمائی ہو رہی ہے اس میں سے ایک حصہ آپ طے کر لیں، 5واں حصہ، 10واں حصہ یا ایک حصہ، 2 حصے، جیسے آپ کی سہولت ہو آپ نکال کے رکھ لیں، وہ پیسہ آپ کو خرچ کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی. خاندان میں غریب ہوتے ہیں، خاندانوں میں پریشان حال ہوتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، آتش فشاں آ گیا، فساد ہو گیا، ایسے موقع پر آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہماری مسجد ہے جس میں جب بھی اعلان ہوتا ہے تو ماشاءاللہ لوگ دل کھول کر دیتے ہیں اور جو ہے ماشاءاللہ لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں. ابھی یہ جیسے بتایا کہ مہاراشٹر کے ضلع کوکن، اس کے اطراف میں یہ قیامت خیز سیلاب آیا ہوا ہے، عجیب بھیانک سیلاب ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی جو ملک میں اجل بن چکے ہیں اور نان شبینہ کے لیے محتاج ہیں، پانی میں ابھی ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے میرے دوستو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. لہذا ہماری مسجد سے بھی یہ ہمارے ذمہ داروں نے سوچا ہے اور طے کیا ہے کہ ہم بھی ایک بڑی قطیر رقم جمع کر کے چند ہفتوں میں ہم بھی لے جا کے مدد کریں گے، جو مستحقوں تک پہنچائیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، سیلابوں سے، آسمانی زمینی بالاؤں سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں دولتوں سے اللہ کے بندوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بخیلی، کنجوسی سے، اسراف و تفجیر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.